کوئی واقعہ ہوا، کوئی خبر آپ نے سنی، رات خواب میں بھی وہی چیزیں دہراتے رہیں گے اور جب آنکھ کھلے گی تو وہی منظر اور وہی چیز سامنے آئے گی. تو جب انسان اپنی ان قوتوں کو خیر کے رستے میں لگاتا ہے تو وہی پھر اس کی سوچیں بن جاتی ہیں، وہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہو جاتا ہے اور وہ مسلسل ایک خیر کی کیفیت میں رہتا ہے. لہذا اسلام کا حسن کیا ہے، وہ ساری باتیں چھوڑ دے جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں اور کوئی اس کا مقصد نہیں، بے مقصد زندگی کو چھوڑ دے. جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں فرماتے ہیں، افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں عبث بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. تم یہ سمجھ کے بیٹھے ہو دنیا میں، کیسے نہیں ہوگا، تمہیں لایا جائے گا، تمہیں لوٹایا جائے گا. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ سعد میں کہ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اسے باطل نہیں بنایا. ایک اور جگہ پر فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں میں جو کچھ ہے اسے کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنایا. ما خلقناہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور ایک مقرر وقت اور مدت کے لیے پیدا کیا، اور ان سب کا پھر حساب ہوگا، ان کی پوچھ گچھ ہوگی اور اس سے چھوٹا کوئی بھی نہ رہ جائے گا. لہذا اب کرنا کیا چاہیے کہ ان کاموں اور ان چیزوں کو پرائیورٹی دیں جو ہمیں واقعی خیر اور بھلائی کی طرف لے جانے والی ہوں اور اس سے ہمیں لانگ ٹرم فائدہ حاصل ہونے والا، آخرت میں جس سے کوئی نقصان نہ پہنچے. اور وہ چھوٹی چھوٹی سب چیزیں چھوڑ دی جائیں، نکال دی جائیں، ان کو منفی کر دیا جائے جو ہمارا وقت ضائع کرنے والی ہوں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ عموماً تجسس کی بیماری ایسی ہے جو بڑا وقت ضائع کرتی ہے انسان کا. اچھا فلاں نے کیا کیا، اس کی شادی میں کیا ہوا، اس نے کتنے کپڑے دیے، کہاں سے خریدے، پیسہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، اور زیور کہاں سے اس نے بنوایا، اور وہ کس کے ہاں جاتی ہے اور کہاں سے آتی ہے اور کون اس کی طرف آتا ہے، اور اس قسم کی فضول باتیں کہ جو ہم ادھر سے ٹوہ لگا، ادھر سے لگا، ادھر سے لگا، اور دن بھر اسی میں گنوا، ان کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی ہمارے اعمال میں ان چیزوں سے کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ہی ہماری آخرت میں ان چیزوں سے کوئی ہمیں استفادہ ہوگا. لہذا کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ ان ساری چیزوں سے کٹ آف کر کے انسان اپنے آپ کو متوجہ کرے، اپنی طاقتوں کو کنسنٹریٹ کرے ان چیزوں پر کہ جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہو. اور اس میں بہت سے واقعات اس قسم کے آپ کو ایسے بزرگوں کے ملیں گے کہ جو اپنی زندگی کے لمحے لمحے سے اپنی تجارت کرتے تھے آخرت کے لیے، اور یا تو اپنے ہاتھ سے کچھ کر رہے ہیں یا اور کچھ نہیں، تنہا ہے، کہیں کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں انسان کچھ نہیں کر سکتا، تو زبان اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ سیراب ہے. اور بعض لمحات انسان پر ایسے بھی آتے ہیں کہ زبان سے ذکر بھی منع ہو جاتا ہے، جیسے بیت الخلاء میں کچھ، تو ایسے موقع پر بھی دل جو ہے یا ذہن جو ہے خدا کی یاد سے غافل نہ ہو. انسان دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے، دعا پڑھ کے نکلتا ہے، اپنی سہارت کو صحیح طور پر کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اپنے، تو وہ سارا کچھ انسان کے لیے ایک طرح سے عبادت بن جاتا ہے. تو ایک بندہ مومن کی ساری زندگی بامقصد زندگی ہوتی ہے، اس کی وہ منزل ہے آخرت جسے اس میں ہر صورت پہنچنا ہے، اور اس کے لیے وہ پھر قدم قدم تیاری کرتا ہے اور کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا. لیکن یہ اسی کو توفیق ہو سکتی ہے جس کی نظر میں آخرت کی اہمیت ہو اور اس کو پتا ہو کہ وہ گھر ہمیشہ کا گھر ہے. اگلی حدیث، عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواه ابو داود وغیرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کسی شخص سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس معاملے میں اپنی بیوی کو مارا ہے. اب یہ حدیث سن کے تو شاید آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو ایک کھلی آزادی ہے کہ جو چاہیں کریں اور اس پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص خدا سے ڈرتے ہوئے ایسا معاملہ کرتا ہے جس کا خدا اسے حکم دیتا ہے، تو وہ بظاہر ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو تو اس پر اس سے پوچھ نہیں ہوگی. وہ کس طرح آپ اس حدیث کو تفسیر سمجھے قرآن پاک کی اس آیت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی سرکشی کا اور جن کے غلط سلوک کا تمہیں اندیشہ ہو، تو ان کو سمجھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرو؟ فَإِذُوهُنَّ، ان کو سب سے پہلے نصیحت کرو. اور نشوز کا کیا مطلب ہے؟ نشوز کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، کجی، ہٹ دھرمی. کیونکہ عورت کے اوپر فرض ہے شوہر کی اطاعت. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، صالح عورتیں، نیک عورتیں اپنے شوہر کی تابع دار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عورتوں کو غلام بنایا گیا کہ شوہر کی ہر جائز ناجائز، حلال حرام سب باتیں مانو. نہیں، وہ ایک الگ اصول سے اس کو پابند کیا گیا. اور وہ اصول کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں. شوہر کی بات ماننے سے پہلے بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہیں یا نہیں. یعنی کہ وہ کہے کہ یہ لو لقمہ حرام کھا لیتا ہوں، کہ چونکہ شوہر کھلا رہا ہے تو ہم نہ کیسے کریں. نہیں، وہ اس طرح نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ باقی چیزوں میں بہرحال شوہر کو، جیسے کہ وہ الرجال قوامون علی النساء، کہ شوہر گھروں کے منتظم بنائے گئے ہیں، مینیجر ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں. نان نفقہ، گھر کی ضروریات فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے. لہذا عورتوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ اس رعایا کے اندر رہتے ہوئے شوہر کی بات مانے اور نیکی اور بھلائی اور اچھے کاموں میں شوہر کے ساتھ تعاون کریں، اس کی ہمدرد بنے، اس کی خیرخواہ ہوں اور اس کی نافرمانی نہ کریں. مثال کے طور پر شوہر کی نافرمانی کن چیزوں میں؟ مثلا اس کی وضاحت بھی حدیث میں آ جاتی ہے کہ اگر شوہر کسی مرد کے بارے میں یا کسی عورت کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اس کے گھر میں آئے، عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف ایسے مرد کو یا ایسی عورت کے کسی بھی شخص کو گھر میں ہرگز نہ آنے دے. کیوں؟ اس لیے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ سراسر اعتماد کا رشتہ ہے. اگر شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو یہ چیز ازدواجی زندگی میں رخنے ڈال دیتی ہے، دراڑیں ڈال دیتی ہے، جس سے الٹیمیٹلی عورت ہی کو نقصان پہنچتا ہے. لہذا وہ ایسی چیزوں میں اسٹرکٹلی اس بات کو فالو کرے. اور اس چیز میں وہ یہ نہیں کہ میں تمہاری غلام تھوڑی ہوں، جو تم چاہو گے وہی میں کروں، میری مرضی جو آئے اور جو جائے. نہیں، اس لیے کہ شوہر پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے کے بیوی کو گھر بھی بنا کے دے، بیوی کو کھانے کے لیے بھی دے، گھر کا ہر ساز و سامان فراہم کرے. تو ایک طرح سے وہ اصل ملکیت تو شوہر کی ہوتی. اب وہ نہیں چاہتا کہ اس کے مال میں سے فلاں کھائے، کسی خاص وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ شوہر یہ حکم دے کہ قطع رحمی کرو، رشتہ داروں سے نہ ملو، یا یہ کہ والدین کو چھوڑ دو، یہ اس کا مطلب نہیں. اور نہ شوہر کو یہ اجازت ہے. اگر کوئی شوہر اس طرح کی غلط بات کا حکم دیتا ہے تو اگرچہ بیوی وقتی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مانے گی، لیکن اس کے اوپر اس طرح کی اطاعت فرض نہیں ہے. اور نہ ہی شوہر کو یہ ایسی بات کہنی چاہیے، کیونکہ اس سے قطع رحمی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بے برکتی پیدا کرنے والی ہے. کس طرح؟ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے، برکت دی جائے، اس کی عمر دراز کی جائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے. وہ ایک حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی اور آگے بھی اس حدیث کی کتاب میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا کر لیا اور رحم کو بھی پیدا کیا، یعنی رشتے کا جو سبب ہے، تعلق ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے چمٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں یہاں کچھ مانگنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مانگو دیے جاؤ گے. اس وقت اس نے کہا کہ اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو مجھے کاٹے تو بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے، اور جو مجھے جوڑے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے. تو رشتہ داریوں کو کاٹنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا ہے، برکت سے محروم ہونا ہے، زندگی کی برکت، نیکی کے کاموں کی توفیق سے محروم ہونا ہے. لہذا یہ تو شوہروں کے لیے تعلیم ہے نا کہ وہ ایسا حکم نہ دیں. لیکن اگر کہیں شوہر اس طرح کی کوئی پابندی لگاتا بھی ہے تو عورت کو چاہیے کہ وقتی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پابندی کو سہ جائے، نبھا جائے. کیوں؟ ان النصر مع الصبر، کامیابی صبر کے ساتھ ہوتی ہے. ایسے معاملات کو جذبات سے نہیں معاملہ کرنا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ اس کو نبھانا چاہیے اور شوہر کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے وہ اس طرح کی قطع رحمی کی باتیں نہ کرے. خیر، اب یہ ہے کہ نشوز کا مطلب کیا ہے؟ کہ عورت مرد کے خاص حق میں کسی اور کو شریک کرے کسی بھی طرح. جب کوئی عورت یہ کام کرے تو پہلے درجے پر مرد کو حکم دیا کہ اسے سمجھایا جائے. فَإِذُوهُنَّ، انہیں باز کرو، نصیحت کرو. اگر نہ مانے تو کیا کرو؟ فَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِ، انہیں بستروں میں الگ کر دو، بے رخی استعمال کرو. یعنی تھوڑا سا بائیک آؤٹ کرو، ان کی طرف توجہ نہ دو. اور یہ عورت کی کمزوری ہے کہ اگر شوہر اس کی طرف توجہ نہ دے تو یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے بات. شوہر کا روٹنا ایک عورت کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اب اگر کوئی عورت اتنی ہی انسینسیٹیو ہے اور بالکل اس بات کی بھی اس کو پرواہ نہیں، تو تیسری سٹیج کیا ہے؟ فضربوہن، ان کو مارو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ اپنی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، جھڑک کے بھی بات نہیں کی تھی، زور کی آواز بھی کبھی کسی نے نہیں سنی تھی. لیکن ایک حل رکھا کہ ہاں یہ کچھ کر سکتے ہو. اور جب اس حکم کے تحت ایک شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے تو اس میں اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، اس کو پوچھا نہیں جائے گا، اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا. آج کا باب یہی ختم ہوتا ہے. یہ سوال مجھے دیا گیا ہے، نماز کے دوران سر ڈھانپنے اور لباس کے کیا آداب ہیں؟ وہی آداب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ عورت جب نماز پڑھ رہی ہو تو اس کے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے. چہرے کی حدود کیا ہے؟ کہ اس میں بال بھی پیچھے ہوں اور کان بھی نظر نہ آئے اور تھوڑی کے نیچے گردن بھی نظر نہ آئے، یعنی صرف فیس، جس کو آپ فیس کہتے ہیں. یہ تو نیک ہے، یہ ایئرز ہیں اور یہ ہیئر ہیں، اس لیے اونلی فیس. اور ہاتھ، وضاحت آتی ہے ایک حدیث میں کہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے، باقی کوہنی جو ہے اور بازو ڈھکے ہونے چاہیے. اب یہ کہ ڈھکے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دوپٹہ یا ایسا کپڑا نہ ہو کہ جس کے اندر سے، جس کے بارے میں لفظ آتا ہے، نہ شفاف ہو نہ وساف ہو. شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اس میں سے چیز جھلکتی نہ ہو. جیسے یہ میرا دوپٹہ ہے، اگر میں اس کو ہاتھ پہ ڈالوں تو میرا ہاتھ آپ کو اندر سے نظر آئے گا، یا بال پہ ڈالوں تو بال نظر آئیں گے. اور وساف نہ ہو، وساف کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تنگ لباس نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہڈی پسلی الگ الگ گنی جا سکتی ہو. نماز میں اگر کوئی شخص بالکل جکڑ کے اپنے آپ کو کہتا ہے میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس لیے میں کھڑا پڑ رہا ہوں، جیسے اگر عورت جینز پہن کے یہ سمجھے کہ میں نے کپڑا تو پہن رکھا ہے میں اس لیے نماز پڑھ لوں، تو نہیں. اگر اس کا جسم وساف ہے، وہ کپڑا یعنی وسخ بیان کر رہا ہے، تو اس میں نماز نہیں ہوگی. اگر تنہا بھی ہو جب بھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی بات ہے، یعنی یہ انسانوں سے نہیں چھپنے والی بات، یہ اللہ تعالیٰ سے. بہت دفعہ اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسا کریں. اللہ تعالیٰ کو واقعی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ اسے یہ پسند ہے کہ ہم ایسے لباس کے ساتھ اس کے سامنے آئیں. اور عورت اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کی ایک بات ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں تنہائی میں بھی ننگے نہ ہو کے بیٹھو، یعنی انسان کو خدا سے بھی شرمانا چاہیے. حالانکہ خالق انسان کا خدا ہی ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ شیطان کو انسان کا ننگا ہونا پسند ہے. سب سے پہلا وار جو انسان پہ شیطان نے کیا وہ کیا تھا؟ کہ حضرت آدم سے شیطان نے کیا کیا؟ ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں سے ان کا لباس کھچوا لیا. لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھلوا دے. یہ شیطان کا سب سے پہلا وار ہے انسان پر. سب سے پہلی توہین جو انسان کی شیطان نے کی جنت میں وہ یہ تھی کہ لباس اتروا دیا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ مت بات اس کی ماننا، وہ تمہارے ساتھ یہ کرے گا. تو چونکہ حیا جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان مکمل جب ہوتا ہے جب حیا مکمل ہو. تو حیا کی تکمیل کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ایسا کریں. اللہ تعالیٰ کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، تو اس کو اس کی کہاں ضرورت کہ ہم اپنے آپ کو بہت ڈھکیں یا نہ ڈھکیں؟ اس کو تو پرواہ نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کا صرف دسواں حصہ ان کو ملتا ہے، کچھ کا آدھا، کچھ کا ایک حصہ، کچھ کا پوری کی پوری ان کو ملتی ہے. وہ اسی لیے کہ جتنے ہم اس کی شرائط کو پورے کرنے والے ہوں گے اتنی ہی اس نماز کا وزن بڑھ جائے گا. ورنہ ایسا نہ ہو کہ نمازیں تو ہماری گنتی پوری ہو اور حشر کے میدان میں میزان کے اوپر وہ وزن نیچے ہی نہ جائے، صرف 1, 2, 3, 4, 5 ہی ہو دن کا اور اس کا وزن کچھ نہ ہو. تو وہ وزن اسی صورت میں بڑھ سکتا ہے جبکہ ان طریقوں کے مطابق. اسی لیے لفظ اقامت صلات آتا ہے کہ نماز قائم کرو، پڑھو نہیں آتا. یہ تو پھر پڑھنا ہی ہو گیا نا، صرف جب ہم صرف پڑھ رہے ہیں. اقامت میں یہ ہے کہ وہ ساری شرائط پوری کرو جو اللہ تعالیٰ نے پوری کرنے کو کہی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اگر اس میں کوئی غلط بات ہو تو ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے علم کو درست کر دے، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہمیں عمل کرنے والا مسلمان بنا. اللہ اپنے کلام کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور اور روشن کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو آباد کر دے، انہیں پرسکون کر دے. ہمیں ہر خیر اور بھلائی عطا فرما، ہمیں ہر جسمانی اور روحانی بیماری سے نجات عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما. یا رب العالمین، ہمارے دنیا سے جانے والوں کی بخشش فرما. یا اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ، پاکستان کے حالات پر رحم فرما. اللہ، کراچی کے حالات کو درست فرما. امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. یا اللہ، تو ہمیں باعمل مسلمان بنا، ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب في التقوى. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. تقوی کا باب. تقوی انسان کے دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے اندر اللہ تعالی کی محبت اور خوف دونوں ہی موجود ہوں. اللہ تعالی کی موجودگی کا وہ احساس جو انسان کو گناہوں سے روک دے اور نیکی کے کاموں کا شوق پیدا کرے. انسان کے اندر وہ قوت کہ جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے کا پورا پورا یقین ہو، اور جس یقین کی وجہ سے وہ نیکیوں کی طرف سبقت کرے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے. اگر ہم اعمال کی بنیاد نیت پر رکھتے ہیں تو نیت سے اگلا درجہ تقوی کا درجہ ہے. اچھی نیت کے ساتھ کیے جانے والے کام کے اندر خدا کی محبت اور خدا کا خوف دونوں ہی عناصر ضروری ہیں. قرآن پاک میں تقوی کا ذکر بے شمار مقامات پر آیا ہے، جس میں امام نووی نے اپنی اس کتاب ریاض الصالحین میں
چند آیات کا ذکر بات کے شروع میں کیا ہے. پہلی آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتی ہی، جیسا کہ اس سے تقوی کرنے کا حق ہے. یعنی صرف تقوی کا دعویٰ نہ کرو، بلکہ حقیقی معنوں میں دلوں میں تقوی پیدا کرو. اسی طرح سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جتنی بھی تم میں استطاعت ہے. پھر اسی طرح سورۃ الاحزاب میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور بات بالکل درست کیا کرو، سیدھی کیا کرو. ایک اور جگہ پر فرمایا، تقوی کے فوائد میں سے ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور اسی طرح فرمایا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے دل کے اندر ایک میزان، ایک فرقان، ایک کسوٹی پیدا کر دے گا، ایک کرائیٹیریا رکھ دے گا، ایسا احساس رکھ دے گا کہ جس سے تمہیں برائی اور بھلائی کے درمیان فرق محسوس ہو سکے گا. وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس تقوی کی وجہ سے وہ تمہاری کوتاہیوں، غلطیوں اور برائیوں کو تم سے مٹا دے گا، دور فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کا حکم ملتا ہے اور تقوی کے فوائد ہمیں نظر آتے ہیں. اب ہم اس کی مزید تفسیر حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ احادیث میں تقوی کس چیز کا نام ہے. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس، قال اتقاهم، فقالوا لیس ان ھذا نسألک، قال فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، قالوا لیس ان ھذا نسألک، قال فعن معادن العرب تسألونی، خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا او اذا فقہوا، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے عزت والا انسان کون سا ہے، من اکرم الناس، سب سے زیادہ کریم، باعزت، مرتبے والا کون ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقاهم، ان میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا، کہ جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی وہ خدا کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہے گا، اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ کبھی کھلے عام خدا کی نافرمانی پر جرت نہیں کرے گا. لوگوں نے عرض کیا، ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. آپ نے فرمایا، تو کیا پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ سب سے زیادہ باعزت اور مکرم انسان کون ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے پوتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پڑ پوتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے. تو اتنی پشتوں اور نسلوں تک جنہیں نبوت ملی، اور جنہیں نہ صرف یہ کہ نبوت ان کے باپ آبا و اجداد کو ملی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بادشاہی بھی انہیں نصیب ہوئی، تو انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت نصیب ہوئی. لوگوں نے کہا، لیس ان ھذا نسألک، ہم آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. قال فعن معادن العرب تسألونی، تو کیا تم عربوں کے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو کہ ان میں سے یا تمہارے درمیان میں سے سب سے بڑا کون ہے، سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلامی، کہ ان میں سے جو جاہلیت میں بہترین لوگ تھے وہی اسلام میں بھی بہترین لوگ ہیں، اذا فقہوا، جب وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کر لیں. اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سوالات کا بڑے تحمل سے جواب دیتے تھے. ایک دفعہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہم پوچھ رہے ہیں ہم کچھ اور پوچھ رہے ہیں, اور بتاتے بھی نہیں کیا پوچھ رہے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھ رہے. پھر وہ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو انہیں اپنا مقصود ملتا ہے کہ ہم آپ سے اس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نہایت تحمل کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اور ان کے سوالات پر تنگ نہیں ہوتے تھے. ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنا چاہیے, خاص طور پر دین کے معاملات میں, یا خاص طور پر ایک استاد ہونے کے ناطے سے. ایک استاد کا مقام یہ ہے کہ اگر طالب علم ایک مرتبہ سے دوسری یا تیسری مرتبہ کوئی بات پوچھے تو اس کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے, بہت خوشی کے ساتھ ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے حتیٰ کہ طالب علم مطمئن ہو جائے. دوسری بات ہمیں یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں یا غیب کے حالات نہیں جانتے تھے. اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا تو پہلی ہی مرتبہ آپ وہ جواب دیتے جو لوگوں کے دلوں میں تھا. لوگوں کا سوال جو تھا وہ صرف مبہم سوال تھا, جس سے آپ صرف گیس کر رہے تھے کہ شاید ان کے ذہن میں یہ سوال ہے, شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں. لیکن جب دو طرح سے انہیں پتا چلا کہ یہ نہیں تو تیسرا جواب پھر دیا, پہلے ہی نمبر پر وہ تیسرا جواب نہیں ہے. لیکن آج ہم نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلکہ اور لوگوں کے بارے میں بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں یا دلوں کے حال جانتے ہیں. دلوں کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں بھی یہ سمجھ لے کہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شرک فی العلم, کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کا علم کسی اور کے اندر بھی موجود ہے جو کہ حقیقت میں نہیں ہے. پھر ہمیں ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ اسلام میں بزرگی اور عزت کا اصل معیار خدا خوفی ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھے یا سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرے یا سب سے زیادہ ایسا اور ایسا کرے, نہیں, جو سب سے زیادہ خدا سے محبت کرنے والا, خدا کا خوف رکھنے والا, خدا کی پریزنس کو فیل کرنے والا اور خدا کی خاطر نیکیوں میں آگے بڑھنے والا, خواہ وہ پھر کوئی بھی نیکی اس سے سرزد ہو, خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, جتنا جتنا اس کا دل خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا خدا سے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ خدا کا عزیز ہو جائے گا اور عزت پاتا چلا جائے گا. دوسری بات یہ کہ عزت کا معیار اسلام میں دینداری رکھا گیا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جواب میں ہم نبوت کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا معیار نبوت قرار دیا, جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی رحمت بھی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے خاص بندوں کو چن لیتا ہے. کیونکہ کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے اور اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی بنانے کے لیے بس یہی ایک یتیم اور بے سہارا انسان ملا تھا, یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے بزرگ پہ کیوں نہیں نازل ہوا. دو بستیوں سے مراد طائف اور مکہ تھی, تو یہاں بڑے بڑے سردار موجود تھے, ان میں سے کسی ایک پر قرآن کیوں نہیں آیا, ایک غریب اور فقیر شخص ہی اس قرآن کا حامل کیوں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اعتبار سے مال و دولت میں کم بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حقیقی معنوں میں اس کے اندر دین ہے, تو اللہ کے نزدیک اس کا درجہ کسی بھی ایسے مالدار سے زیادہ ہے کہ جو دین سے بالکل عاری ہو. تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو عزت ملی ہے تو اسلام اس کی عزت کو کم نہیں کرتا, اسے برقرار رکھتا ہے. یعنی دنیا کے اعتبار سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, مال و دولت کے اعتبار سے, عہدے کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے, سمجھ بوجھ اور حکمت کے اعتبار سے, اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کا درجہ دوسرے انسانوں پہ بڑھا دیا ہے, تو اسلام اس لیے نہیں آیا کہ عزت والوں کو ذلیل کر دے, جیسے کہ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ ہے اگر اسلام لے آئے تو پھر پتنی کیا نقصان ہو جائے ہمارا اور دنیا میں ہماری ویلیو کم ہو جائے یا ہماری عزت کم ہو جائے. نہیں, اسلام یہاں اس عزت کو جو لوگوں کو جاہلیت میں حاصل تھی سرداری, اس کو برقرار رکھتا ہے کہ وہ برقرار رہے گی, اس میں کمی نہیں آئے گی. بس صرف ایک شرط ہے, وہ کیا ہے؟ اذا فقہوا, جو وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کر لیں. اگر دین کی سمجھ نہیں تو پھر اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں, خواہ دنیا میں کسی ایک اعتبار سے مقام ہو بھی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف غیب کا علم نہیں بھی جانتے, لیکن وہ ایک بہت ہی پر حکمت انداز میں لوگوں کو جواب دے رہے ہیں. ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں, اگر کوئی آپ سے ایسی پہیلیاں بجوانے لگے تو آپ ایک سے دو اور دوسری سے تیسری مرتبہ حوصلہ ہار دیں گے اور کہیں گے جاؤ جاؤ میرا سر نہ کھاؤ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ضرورت کو سمجھتے اور حکیمانہ انداز میں جواب دیتے, اور سمجھ گئے, بوجھ گئے, پتہ چل گیا انہیں کہ لوگوں کا اشارہ کس طرف ہے, کیا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک معلم, ایک داعی دین کی طرف تبلیغ کرنے والے کو اس سمجھ بوجھ سے, اس کامن سینس سے کام لینا چاہیے کہ پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہتا ہے, اس کے دل کے اندر کیا ہے. وہ جو دل کے اندر محسوس کرنا ہے وہ غیب جاننا نہیں, بلکہ اس کو قرائن سے محسوس کرنا ہے, انداز سے, دوسرے کے طریقے سے, اس کے سٹائل سے سمجھنا ہے کہ یہ شخص کیا چاہ رہا ہے, اس کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک ماں اور بچے کا معاملہ ہوتا ہے, بچے توتلی زبان میں ماں سے جو بھی مانگتے ہیں, مائیں کس طرح ان کی الفاظ اور کس طرح ان کا کلام سمجھتی ہیں, جبکہ ساری دنیا مل جائے تو بات نہ سمجھ پائے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. کس وقت یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے؟ اس وقت جب دین کی طرف دعوت دینے والا لوگوں سے سچی محبت بھی کرتا ہو, ان کی خیر خواہی کا جذبہ بھی دل میں ہو, ان کے ساتھ ایک ہمدردی کا انداز بھی دل میں ہو, جب ان کی تڑپ کو وہ اپنی تڑپ محسوس کرتا ہو, پھر وہ ٹٹول سکتا ہے, پھر وہ سمجھ سکتا ہے کہ دوسرے کیا چاہتے ہیں مجھ سے. اگلی حدیث ہے, عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء. رواہ مسلم. ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلا شبہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے, حلوۃن میٹھی, اسی سے حلوہ نکلا ہے ہمارا جو میٹھا ہوتا ہے, خضرۃن خضرا کہتے ہیں سرسبز کو, کہ بڑی بارونق سرسبز. سرسبز یہ نہیں کہ دنیا کا رنگ سبز ہے, یہ معنی نہیں, معنی اس سے یہ ہے کہ جس طرح کوئی درخت جب سرسبز ہوتا ہے تو وہ اپنی پوری بہار پہ ہوتا ہے, بہت زینت کے ساتھ ہوتا ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے, جوبن پر ہوتا ہے, اسی طرح دنیا کی اپنی ایک زینت ہے, اپنا ایک حسن ہے, ایک خوبصورتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے, لوگوں کو کھینچتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا, اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے, تمہیں دنیا کو استعمال کرنے کا موقع دینے والا ہے. ہر شخص جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, زندگی گزارتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کی زینت اور رنگ و رونق سے ضرور متاثر ہوتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے, متمتع ہوتا ہے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم عمل کیا کرتے ہو. یہی اصل میں انسان کا امتحان ہے کہ دنیا کی زینت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے, دین کیا ہے, دنیا چھوڑ دینا, یہ عبادت نہیں ہے. یہ صرف دیندار اس کو سمجھتے ہیں جسے دنیا کے معاملے کا کچھ علم نہ ہو, بالکل بدھو ہو. نہیں, ایک مسلمان, ایک دیندار دنیا کے معاملات میں اسی طرح ماہر بھی ہو سکتا ہے جس طرح وہ دین کے معاملات میں ہے. دین دنیا کی طرف جانے سے نہیں روکتا, صرف امتحان کیا ہے انسان کا کہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا کو یاد کرے اور خدا کی مرضی کے مطابق دنیا کا نظام چلائے, اور ایسا کرنا سراسر عبادت. پھر کیا فرمایا, فتق الدنیا, دنیا سے بچو. اس سے لوگوں نے غلط مطلب لیا, فتق الدنیا, دنیا سے بچو یعنی دنیا کے فتنوں سے بچو, دنیا کے ایسے انداز سے بچو کہ جس میں دنیا اپنے اندر تمہیں اتنا محو کر دے کہ خدا کی یاد کے لیے وقت ہی نہ بچے، خدا کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہی تمہیں محسوس نہ ہو، یا خدا کی طرف تمہاری کوئی توجہ ہی نہ ہو. اور کیا ہے؟ واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچو. یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں سے کوئی تعلق نہ رکھو یا نکاح نہ کرو یا ان سب کو ایک طرف پھینک دو یا نعوذ باللہ انہیں ذلیل و خوار کرو، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط تعلق سے بچو، جو جس کا مقام ہے وہ اس کو دو، جو ماں کا مقام ہے اسے ماں سمجھو اور اس کے حقوق ادا کرو، جو بہن کی حرمت اور عزت کا مقام ہے اسے وہ دو، جو بیوی کے حقوق ہے اسے وہ دو، اور جو بیٹی کی حیثیت سے تمہارے اوپر ایک امانت ہے اسے پورا کرو. لیکن وہ ان چار رشتوں کے باہر کی عورتیں، وہ جو صلہ رحمی کے ضمن میں آتی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے یعنی محرم عورتیں، لیکن وہ جو تمہاری کسی حرمت میں نہیں آتی، ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے بچو، یعنی عورتوں سے غلط تعلقات سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا فتنہ بنی اسرائیل کے لیے عورتیں ثابت ہوئیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جس قوم کے اندر فساد ڈالنا ہو اس کی عورت کو بگاڑ دو، اگر عورت بگڑ جائے تو گھر بگڑ جاتا ہے، گھر بگڑ جائے تو نسلیں بگڑتی ہیں، نسلیں بگڑے تو معاشرہ پورا اس کی لپیٹ میں آتا ہے، اور اگر عورت سنور جائے تو پورا معاشرہ سنور سکتا ہے. اس لیے کہ انسانیت کا پہلا مدرسہ عورت ہے، انسانیت کی پہلی تعلیم گاہ عورت ہے. اور عورتوں کا فتنہ یہی ہے کہ اگر ایک گھر خراب ہوتا ہے تو اس کے نتائج دور دور تک جاتے ہیں. آج کل بیجنگ میں جو کانفرنس خواتین کے لیے ہو رہی ہے، اس کے ایجنڈے پر اگر آپ غور کریں، اور اس سے پہلے کائرو کانفرنس جو ہو چکی ہے اگر اس کے نقاط پر غور کریں، تو اس میں جو چیز ہم سب کو بہت ہی ہوشیار کرنے والی ہے اور جس سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ خصوصاً مسلم معاشرے جہاں ابھی تک فیملی لائف خاصی حد تک محفوظ اور مضبوط ہے، ان کو بگاڑنے کے لیے ایسے ایسے طریقے اور ایسی ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی طریقے سے وہ ہمارے معاشروں میں سرایت کر جاتی ہیں تو دنیا میں بھی. اب یہ تو ایکوالٹی کے نام پر ایک دھوکہ ہے جو عورت سے کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ سب کام بھی کرے اور پھر مردوں والے کام بھی کرے. وہ دھوکہ کس طرح دیا جا رہا ہے؟ وہ دھوکہ اس طرح دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک مطالبہ ہے اس میں کہ تمام فیلڈز آف لائف میں عورت کو کام کرنے کے برابر چانسز دیے جائیں، خواہ وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. مثال کے طور پر فوج، اس میں آدھا 50% کوٹا جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر اس کام کے لیے عورتیں فٹ نہیں تو وہاں مردوں کو نہیں بھرتی کیا جانا چاہیے، اسے خالی چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ زندگی کا ایسا کوئی نمونہ یا ایسا کوئی تصور قائم کر بھی لیں تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ہر عورت کام کرنے کے قابل ہے، یا ہر عورت وہ کام کرنے کے قابل ہے جو مردوں کا کام ہے؟ یا پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کو بدلتے ہیں جس کا آپ سورۃ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ شیطان نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں لوگوں کو ضرور اس بات پر مجبور کر دوں گا کہ وہ اللہ کی خلق کو تبدیل کر دیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کی خلق کو تبدیل کرنے والی بات ہے. عورت کو اگر زبردستی اس کے اس بایولوجیکل رول سے جو وہ ادا کرتی ہے روکا جائے تو میڈیکلی کتنی کمپلیکیشنز عورت کے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور اس سے جتنے مسائل آگے بڑھیں گے جذباتی بھی اور جسمانی بھی، اس کا سدباب کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے، آپ کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. یہ بہرحال آج کی اس محفل کا گفتگو کا موضوع نہیں ہے کہ جس پر میں بہت تفصیل سے جاؤں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہاں اس پر میں آپ سب کو کہوں گی کہ ایک نظر ضرور رکھیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے، آپ کو علم دیا ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ اس سے کام لے کر اس آنے والے خطرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. کہ ہم امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، غیر ہمارے بارے میں جو چاہیں فیصلے کریں، جیسے چاہیں قانون بنا دیں، جس طرح چاہیں ہم پر اثر انداز ہو جائیں، جس طرح چاہیں ہمارے معاشروں کو بگاڑ دیں۔ اس لیے کہ مغرب کا بنیادی طور پر بگاڑ ہی گھر سے شروع ہوا ہے۔ اب چونکہ اپنے بگاڑ کو تو وہ کنٹرول نہیں کر سکے، لہذا اب وہ اس کوشش میں ہیں باقی دنیا جو اس بگاڑ سے محفوظ ہے اس کے اندر وہ بگاڑ پیدا کیا جائے کہ جس سے انسانیت صرف ہی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ اور شاید یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے، اگر وہ سارے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں جو وہاں پر کیے جا رہے ہیں طے، یا جن کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن ان تمام ڈھکے چھپے پہلوؤں سے بہت ہی خبردار ہونے اور رہنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے معاشرے پر کسی بھی انداز سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم دوسری دنیا کے دباؤ کا مقابلہ کیے بغیر خود اپنے لیے کچھ اپنے قانون بنا کر اپنے سیٹ اپ کے اندر صحیح طور پر رہ سکیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بتایا ہمیں کہ عورتوں سے بچو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم عورت سے تعلق نہ رکھو، لیکن صرف یہ بتایا گیا کہ جائز حدود کے اندر رکھو، کیونکہ اگر ناجائز تعلقات کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس سے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوگا وہ نسلوں کی تباہی کا باعث بنے گا۔ پھر اس میں آپ دیکھیں ایک اور چیز، یہ کہ جن لوگوں نے نکاح نہ کرنے کو زیادہ نیکی اور پاکیزگی کا سبب سمجھا یا بنایا، وہ بھی قابل غور بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کتنی ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنا ذکر اذکار کرتے ہیں، اور کیا کیا کھاتے پیتے ہیں، ساری آپ کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں پوچھا۔ جب حضرت عائشہ نے بتایا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا اور کہنے لگے چونکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اس لیے اگر وہ روزے کبھی رکھتے اور کبھی نہیں رکھتے، کبھی رات کو نماز پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے، اور گوشت بھی کھا لیتے ہیں، گھی بھی کھا لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو گناہگار مخلوق ہیں۔ لہٰذا ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ نے ان کو یہ قصہ سنایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اسی وقت لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، جو میری سنت پر نہیں چلے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ دنیا میں رہنا جینا اور بسنا اور دنیا کے معاملات کو نبھانا، شادی بیاہ اور اچھا کھانا، یہ نہ تو غیر اسلامی ہے اور نہ ناجائز ہے، اگر یہ حلال اور جائز حدود کے اندر ہے یہ سب کچھ۔ تیسری حدیث ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، رواہ مسلم۔